الرحمن الرحيم. وما قلنا من هذا موجود في الحديث مستفيد من فعل ثقات المحدثين وأئمة أهل العلم، وسنذكر من رواياتهم على الجهة التي ذكرنا عددا يستدل بها على أكثر منها إن شاء الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين. اور ہم نے جو بات کہی ہے وہ موجود ہے حدیث میں، مشہور ہے ثقات محدثین اور ائمہ اہل علم کیا، اور ہم قریب ان کی روایات کو اس طرح پر جو ہم نے ذکر کیا ہے، ہم قریب ان کی روایات میں سے اس طرح پر جو ہم نے کیا کچھ معدود مثالیں ذکر کریں گے جس سے استدلال کیا جائے گا اس سے انشاءاللہ تعالی. یہ ایک سوال کا جواب، سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ معاصرت کی صورت میں جیسے امکان ارسال ہے اور بیچ میں کسی واسطے کا امکان ہے، ملاقات کی صورت میں بھی اس کا امکان ہے، محض امکان سے کوئی بات نہیں ثابت ہوئی، کیا ایسا ہوا بھی ہے؟ امام مسلم اس کا جواب دیتے ہیں، ہاں ہاں ایسا ہوا ہے، ثقہ محدثین اور ائمہ علم نے ایسا کیا ہے، اور ہم کو اس دعوے کو کچھ مثالوں سے واضح کر دیں گے. لیکن اس کا جواب ان ائمہ کی طرف سے جو محض معاصرت کو کافی نہیں قرار دیتے ہیں، ملاقات ضروری قرار دیتے ہیں، ان کی طرف سے یہ ہے کہ جہاں بھی کہیں ملاقات کی صورت میں واسطہ موجود ہے، اس کی دو ہی شکلیں ہیں، یا تو یہ من قبیل المزید فی متصل الاسانید ہے، راوی نے ایک حدیث بالواسطہ بھی سنی اور بلا واسطہ بھی، کبھی واسطہ ذکر کر دیا، وہ سند متصل تھی لیکن بالواسطہ بھی سن رکھا تھا اس لیے اس کو ذکر کر دیا، کیونکہ واسطے سے سننے کی شکل میں کوئی فائدہ موجود تھا، مثلاً کوئی قید تھی یا روایت میں تفصیل تھی، اور یا پھر دوسری شکل یہ ہے کہ یہ کہا جائے گا دوسری سند سے واسطہ ثابت ہو جانے کی وجہ سے یہ کہنا پڑے گا کہ جس روایت میں واسطہ نہیں وہ منقطع ہے، اور اس کی دلیل یہ وہ دوسری روایت ہے جس میں واسطے کی تصریح موجود ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ملاقات کی شکل میں واسطہ پایا گیا تو یا تو یہ کہا جائے گا کہ پہلی سند بھی موصول ہے اور یہ دوسری سند بھی، اور یہ سند المزید فی متصل الاسانید ہے، راوی نے بالواسطہ اس لیے سن لیا کہ اس میں کوئی فائدہ موجود تھا، کوئی قید تھی، کوئی تفصیل تھی، اور یا پھر یہ کہا جائے گا کہ دوسری روایت جس میں واسطہ ہے وہی صحیح اور موصول ہے، اور پہلی روایت جس میں واسطہ نہیں ہے وہ منقطع ہے، راوی نے نشاط نہ ہونے کی وجہ سے منقطع روایت نقل کر دی. چلیے.
فمن ذلك ان ايوب السختياني وابن المبارك ووكيع وابن نمير وجماعه غيرهم رواه هشام بن عروه عن ابي وجماعه غيرهم رواه هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولعمه باطيب ما اجد بأطيب ما أجد. فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال أخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
چلیے آگے پڑھیے.
وروى هشام عن أبي عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأبجله أنا حائض. فرواها بعينها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الزهري وصالح بن أبي
حسن. تیسری مثال شروع. فمن ذلك انہی روایات میں سے یہ ہے کہ ایوب سختیانی ابن مبارک وکیع ابن نمیر جماعت ان کے علاوہ روایت کرتی ہے عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحلہ ولحرمہ بیطیب ما اجد. یہی روایت بعینہ لیث بن سعد داؤد عطار حمید اسود حمید ابن اسود وحیب ابن خالد ابو اسامہ نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں عن ہشام قال اخبرنی عثمان بن عروہ عن عروہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے روایت میں ہشام عن عروہ روایت نقل کی اور دوسری جماعت نے ہشام عن عثمان ابن عروہ عن عروہ نقل کی. وروا هشام عن نبی عن عائشہ کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف یدنی الی راسہ فأبجله. هشام روایت کرتے ہیں عروہ عن عائشہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف یدنی الی راسہ فأبجله وعنہ بعینہ یہ حدیث مالک ابن انس عن الزهري عن عروه عن عمره عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم نقل کرتے ہیں. هشام نے روایت نقل کی تو عروہ اور عائشہ کے مابین کوئی واسطہ ذکر نہیں کیا اور مالک نے ہی روایت نقل کی تو عروہ اور عائشہ کے مابین عمرہ کا واسطہ ذکر کیا. جی.
وروى الزهري وصالح بن ابي حسان عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فقال يحيى بن ابي كثير في هذا الخبر في القبلة اخبرني ابو سلمه ان عمر بن عبد العزيز اخبره ان عروه اخبره ان عائشه اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبل وهو صائم.
اور روایت کی ہے زہری نے اور صالح بن ابی حسان نے عن ابی سلمہ عن عائشہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل وحسائم. ابو سلمہ اور عائشہ کے بیچ میں کوئی واسطہ نقل نہیں کیا. یحیٰ بن ابی کثیر جب یہی خبر روایت کرتے ہیں قبلہ کے باب میں تو کہتے ہیں اخبرنی ابو سلمہ ان عمر بن عبدالعزیز اخبرہ ان عروہ اخبرہ ان عائشہ اخبرتہ. یعنی ابو سلمہ اور عائشہ کے مابین یحییٰ دو واسطے ذکر کرتے ہیں. عمر ابن عبدالعزیز اور عروہ کا. چلیے.
وروى ابن عيينة وغيره عن عمر بن دينار عن جابر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم العمر الأهلية. فرواه حماد بن زيد عن عمر بن محمد بن علي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اور روایت کی ابن عيينة وغيرہ نے عن عمر بن دينار عن جابر قال اتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الخير ونحن لهم الهمل عمر الاهل. یہی حدیث میں ہیں اور عمر بن دینار اور جابر کے مابین کوئی واسطہ ذکر نہیں کیا, لیکن یہی روایت بیانی حماد بن زید نقل کرتے ہیں. تو عمر بن دینار اور جابر کے مابین محمد بن علی باقر کا واسطہ ذکر کرتے ہیں. میں اس کا جواب دے چکا, جہاں بھی واسطہ پایا جائے گا یا من قبیل الاسان مزید فی متصل الاسانید ہوگا اور یا پھر واسطہ والی روایت دلیل ہوگی کہ جس روایت میں واسطہ نہیں وہ منقطع ہے. چلو, یعنی وفیما ذکرنا منہا کفایہ لذوی الفہم, یہ بھی ایک گویا سوال مقدر کا جواب ہے. سائل کہتا آپ نے چند مثالیں پیش کر دیں, یہ اتفاقیات میں سے ہو سکتی ہیں. امام مسلم کہتے ہیں یہ کوئی اتفاقی چیز نہیں, اس طرح کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. چلو,
فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ مَنْ وَسَفْنَا قَوْلُهُ مِنْ قَبْلُ فِي فَسَادِ الْحَدِيثِ وَتَوْهِيهِ اِذَا لَمْ يُعْلَمَ اَنَّ الرَّاوِيَ قَدْ سَمِعَ مِنْ وَرَوَى عَنْهُ شَيْئًا لِمَكَانِ الْإِرْسَالِ فِيهِ لَزِمَهُ تَرْكُ الْاِحْتِجَاجِ فِي قِيَادِ قَوْلِهِ بِرِوَايَةِ مَنْ يُعْلَمَ اَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ وَرَوَى عَنْهُ إِلَّا فِي نَفْسِ الْخَبْرِ الَّذِي فِيهِ ذِكْرُ إِسْمَاعِيلَ وَهَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ عَنِ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ نَقَلُوا الْأَخْبَارَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ تَارَاتٌ يُرْسِلُونَ فِيهَا الْحَدِيثَ إِرْسَالًا وَلَا يَذْكُرُونَ مَنْ سَمِعُوهُ مِنْهُ وَتَارَاتٌ يَنْشُطُونَ فِيهَا
فَيُسْنِدُونَ
فيها فيسندون الخبر على هيئة ما سمعوا فيخبرون بالنزول فيهم نزلوا بالصعود فيهم سعيدوا كما شرحنا ذلك عنهم.
پھر جب کہ علت اس شخص کے نزدیک جس کا قول ہم نے پہلے بیان کیا, حدیث کی فساد اور اس کی تضعیف میں, جبکہ نہ معلوم ہو کہ راوی نے سنا ہے مروی عنہ سے کچھ, ارسال کی وجہ سے ثابت ہے, تو لازم ہے استدلال کا ترک کر دینا اس کے قول کے مقتضا کے مطابق اس شخص کی روایت سے جس کے متعلق معلوم ہے کہ اس نے مروی عنہ سے سنا ہے. صرف استثناء اس خبر کا ہے جس میں سماع کا ذکر ہے اول تا آخر, اس لیے کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا اور ائمہ سے نقل کر دیا, ان ائمہ سے نقل کر دیا جو اخبار نقل کرتے ہیں, کہ ان کے مختلف اوقات تھے. کبھی وہ حدیث مرسل نقل کرتے اور اس شخص کا نام نہیں لیتے تھے جس سے حدیث سنی ہے, اور کبھی ان کو نشاط ہوتا تھا تو وہ بھی سند نقل کرتے تھے اس حیث پر جس طرح سے سنی ہے, خبر دیتے تھے نزول کے ساتھ. اگر نزول کے ساتھ سنی ہے اور صعود کے ساتھ, اگر صعود کے ساتھ سنی ہے جیسا کہ ہم نے پہلے وضاحت کر دی ہے, فَإِذَا كَانَتِ الْعِلَّةُ عِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ, جبکہ علت ثابت ہے اس شخص کے نزدیک جس کا قول پہلے بیان کیا ہے. العلہ کانت کا اسم ہے اور اندمن وصفنا ظرف ہے ثابتتن کا جو محذوف ہے, اور مطلب یہ ہے کہ اگر راوی کا مروی عنہ سے سمع ثابت نہ ہو تو اس میں اس میں ارسال ہے, اس میں ارسال ہے, اور ارسال کی وجہ سے اس حدیث میں تضعیف کی علت ثابت ہے. یہ تقریر موجودہ الفاظ پر ہے, لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ معاصرت کی صورت میں حدیث میں بالفعل ارسال نہیں ہے بلکہ امکان ارسال ہے. محتمل ہے, سند میں احتمال ہے, ہو سکتا ہے راوی نے مروی انہوں سے سنا, ہو سکتا نہ سنا ہو, اس لیے اس میں امکان ارسال پیدا ہو گیا. یقین کے ساتھ وہاں ارسال کے وجود کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ تو اس وقت ہوتا جب کہ انقطاع ثابت ہو جاتا, حالانکہ انقطاع ثابت نہیں ہے, اتصال کا بھی احتمال ہے. اس لیے صحیح یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہاں لے مکان الارسال کے بجائے صحیح امکان الارسال ہے, اور اللت و کانت کی اسم ہے, اور اندمن وصفنا ظرف ہے کانت کا, اور امکان الارسال اس کی خبر ہے, اور مطلب یہ ہے اگر راوی کا مروی انہ سے سماع معلوم نہ ہو تو اس روایت میں امکان ارسال کی وجہ سے علت پائی جاتی ہے. مسلم کہتے ہیں اگر امکانی ارسال کی وجہ سے آپ سند معنن کو باوجود معاصرت کے رد کر رہے ہیں تو پھر تو تمام ہی معنعنات کو اسی علت کی احتمال کی وجہ سے رد کر دینا ہوگا. ہر سند معنعن میں یہ امکان ہے کہ راوی نے مروی انہو سے نہ سنا ہو, ارسال کر دیا ہو. صرف ان اسانید کا استثناء ہے جس میں ادب بولتا آخر سماع کی تصریح موجود ہے. چلیے,
وما علمنا احدا من ائمه السلف ممن يسمع.
ٹھہرو, ایک آدھ لفظ اور ہے. فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ائمہ حدیث کو کبھی نشاط نہیں ہوتا تھا, روایت مرسل نقل کر دیتے تھے, اور کبھی نشاط ہوتا تھا تو جیسے سنی اس طرح نقل کر دیتے. بن نزول ان نزلو بالصعود ان صعدو, نزول یہ ہے کہ وسائط بڑھ جائے, اور صعود یہ ہے کہ وسائط گھٹ جائے. جب وسائط بڑھ جاتے ہیں تو محدث عہد نبوت سے بہت نیچے آ جاتا ہے, اور جب وسائط گھٹ جاتے ہیں تو محدث عہد نبوت کے قریب ہو جاتا, اوپر چڑھ جاتا ہے, اوپر کے زمانے کی طرف پہنچ جاتا ہے. یہ محدثین کرام ایک طریق ہے, اور اصول حدیث کا مسئلہ عالی النازل, سند عالی جس میں وسائط کم ہو, سند نازل جس میں وسائط زیادہ ہوں. محدثین اولو کو پسند کرتے ہیں. امام یحیی بن معین سے مرض الوفات میں پوچھا گیا ماذا تشتہی، آپ کی کیا خواہش ہے؟ آپ لوگ ہوتے تو کہتے، کوئی کہتا ہم کو برفی چاہیے، کوئی کہتا ہم کو یہ چاہیے، کوئی کہتا ہم کو وہ چاہیے. امام یحیی بن معین فرماتے ہیں اسناد عال و بیت خال، اس وقت تمنا ہے کہ سند عالی ہو اور خالی گھر ہو کوئی نہ ہو، اور میں اس سند عالی میں مشغول ہوں. یہ تھی یہ اکابر سب تست بر جرید عالم دوا میں ماں، انہی کا نام دنیا میں روشن ہے. امام یحییٰ کا انتقال مدینہ طیبہ میں ہوا، جس چارپائی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اقدس رکھا گیا تھا اسی پر آپ کے احادیث کے اس خادم کا جنازہ بھی رکھا گیا، اور جس وقت جنازہ چلا ہے ایک آدمی آگے کہتا جا رہا تھا ھذا الذی کان یذب الکذیب عن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کذب کی نفی کرتے تھے. کیا کیسا بڑا اعزاز ہے، ساری عمر خدمت کی اور مدینے میں وفات ہو رہی ہے اور سریر محمدی پر جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، اور پھر اعلان ہو رہا ہے کہ یہ حدیث کا وہ خادم ہے جو حدیث سے کذب کی نفی کرتا تھا. یہ ہے اعزاز، اور تم سوچو تم کیا کر رہے ہو، تمہارا پڑھنا کس لیے ہے، تمہاری حرکت کس لیے. اگر سوچو گے تو بچو، اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا تمہارا سر شرم سے زمین میں گڑ جائے گا. سمجھے، ایمان کی کمی کی وجہ سے بے حیائیاں آ گئی ہیں، آدمی کو مزہ نہیں آتا ہے. تم ہی سوچو یحییٰ کی عزت کیسی ہے. یحییٰ بن معین امام الجرح و التعدیل کہلاتے ہیں، ساری دنیا میں ان کا یہ لقب مشہور و معروف ہے. سمجھے، یقیناً علی ابن مدینی عالم من فی اثرہ ہیں، امام بخاری اس کی تصریح کر رہے ہیں، لیکن جرح و تعدیل کے میدان میں یحییٰ سباق غایات، صاحب آیات و صاحب الرایات ہیں. آج صدیاں گزر گئی ہیں، ہزار سال سے زیادہ مدت گزر گئی ہے، لیکن یحییٰ اپنے اس کمال کے ساتھ مشہور و معروف ہیں. ان بزرگوں کا نام جب آتا ہے تو پڑھنے والے کے دل میں ایک لذت پیدا ہوتی ہے، ایک اہتزاز پیدا ہوتا ہے، ایک نشاط پیدا ہوتا ہے، مگر شرط یہی ہے کہ آدمی کے دل میں حدیث کا شوق ہو، حدیث کا ذوق ہو. ایک طالب علم ہے مدینہ شریف میں، وہ کبھی کبھی مجھ سے مل لیتا ہے، کہیں اس کو ایک حبشہ کے محدث مل گئے جو بڑے صاحب اسانید عالیہ تھے. اب علامہ عبدالحدید حسنی فاسی سے ان کی ملاقات تھی بچپن میں، بس اپنے گھر میں ان کو ٹھہرا لیا، ناشتہ کھانا یہ وہ، اور ان سے پڑھ رہا ہے، اور ایک اور کو اپنے جیسے کو پکڑ لیا، کبھی یہ پڑھتا ہے کبھی وہ، اور میرے ہاں آیا نہیں، بس اس کو کسی نے بتا دیا اب یہ جا رہے ہیں، تو بھاگا بھاگا ہوا آیا ملنے کے لیے، اور سمجھ رہا تھا کہ یہ ناراض ہو رہے ہوں گے. ہو جاتا ہوں ناراض ایسے جیسے ناکو شاکو کو، جاؤ شٹ اپ, اس کا ترجمہ میں جانتا نہیں. میرے ایک دوست ہیں سہارنپور کے, وہ گئے تھے جرمنی, وہاں سے مجھے کیا فون. میں نے کہا شٹ اپ, وہ بیچارہ گھبرا گیا. پھر تھوڑی جب وہ بولا نہیں, پھر میں نے کہا بھائی بولنا. پھر وہ بولا, پھر ایک صاحب سے پوچھا اس کا ترجمہ کیا ہے. ان کا اس کا ترجمہ چپ رہو, بولو مت. تو بیچارہ گھبرا ہی جانا چاہیے تھا. مجھے کیا معلوم کہ کیا ترجمہ, لفظ سن لیا تھا جیسے سونچھے. گجراتیوں کا ایک لفظ ملا ہوا ہے مجھ کو, سونچھے, ہابو, ہندو چلو, یہ تین چار الفاظ ہیں. ان کے بھی ان سے اور پوچھ لوں گا ایک آدھ دو چار لفظ, ان کو ڈانٹا کروں گا کہ ڈانٹیں گے. اب کیا ڈانٹنا بچوں. یحییٰ کا تذکرہ چل رہا تھا, کہاں سے بات کہاں چلی. یحییٰ بن معین امام الجرح والتعدیل کا تذکرہ آ رہا تھا. مر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم کو سند عالی بیت خالی چاہیے, اور بنگالی کیا کہتا ہے, ہم کو جالی چاہیے اور بھات کی تھالی چاہیے. ہنسنے کی بات ہے بچوں, تم لوگوں کو ہنسی آتی. ہم کو ہمارے استاد کوئی بات کہہ دیتے تھے تو اس قدر غم طاری ہو جاتا تھا, بعض وقت تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. ہماری دوستیاں ایسی نہیں تھیں. ہم تو تم لوگوں سے میل جول کے قائل ہی نہیں تھے. نہ میں کسی کے ہاں جاتا تھا نہ آتا تھا. اس کی علت تو بھائی اپنی کم آئے گی تھی, کچھ پاس تھا نہیں. کس کے ہاں جائیں بھائی, اگر کسی کے ہاں جائیں اس کی چائے پئیں تو دوسرے وقت تو آئے گا. اس کو پینا اللہ نے کرم کر دیا تھا, اس وقت پیسے نہیں تھے. بھی ضرور جاتے اگر پیسے ہوتے, یہ وقت ضائع ہوتا. بس اللہ نے پیسے نہیں دیے تو دوستی ہی نہیں تھی کسی سے. جاؤ, نہ کسی کے ہاں جانا نہ اس کی چائے پینا. اور جب کوئی کسی کے ہم نہیں جاتے تھے تو وہ ہمارے یہاں کاہے کو آئے گا, کوئی آتا ہی نہیں تھا. کیا آپ کو کوئی برا نہیں لگتا؟ مزہ آتا تھا, اکیلا بیٹھا رہتا تھا یا کتاب دیکھ لیتا تھا یا آرام کر لیتا تھا. کہ اگر ہم لوگ ہوتے تم لوگوں سے کہہ دیتا گیٹ آؤٹ, نو انٹری, باہر انٹری. کہ باہر انٹری یعنی باہر جاؤ, وہاں بیٹھو. تو کوئی آپ کے ہاتھ بالکل بچوں کوئی آتا ہی نہیں تھا, اور مجھے مزہ آتا تھا. سمجھ میں آیا نہیں؟ برسات تھا تو اس میں اکثر کوئی نہیں آتا تھا, بس میں اپنی کتاب میں لگا رہتا تھا یا آرام کرتا تھا, سوتا تھا. بیمار زیادہ رہتا تھا تو سوتا بھی تھا. عقل کم تھی بچوں, ورنہ بڑا نو اللہ بچاتے بڑے نقصان سے, لیکن عقل کی قلت سے بہت نقصان ہوا. چلو کہاں تک ہوا تھا, ہاں یہ نزول صعود کی بات. لیکن علماء نے لکھا ہے سند عالی وہی معتبر ہے جو صحیح ہو, اور اگر سند غیر صحیح ہو تو اس کے عالی ہونے سے کیا فائدہ. چلیے,
وما علمنا احدا من ائمه السلف ممن يستعمل الاخبار وتفقد صحه الاسانيد وسقناها مثل ايوب السختياني وابن اولين ومالك بن انس وشعبه بن الحجاج ويحيى بن سعيد بن القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من اهل الحديث. فتشوا موضع سماع الاسانيد كما ادعوا الذي وصفنا قوله من قبل.
ہم نہیں جانتے کسی کو ائمہ سلف میں سے جو اخبار پر عمل کرتے ہوں اور اسانید کے صحت و سقم کو تلاش کرتے ہوں جیسے ایوب سختیانی ابن عون، مالک شعبہ، یحیی القطان ابن مہدی اور ان کے بعد کے امام اہل حدیث میں سے جنہوں نے تفتیش کی ہو موضع سماع کے متعلق اسانید میں، جیسا کہ اس شخص نے دعویٰ کیا جس کا قول پہلے ہم نے بیان کیا، یعنی ائمہ حدیث معاصرت کو کافی سمجھتے تھے، ملاقات کو ضروری نہیں قرار دیتے تھے. چلیے.
وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحديث ممن روى عنه إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس بالحديث وشهر به فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاه عنه ملة التدليس فما ابتغي ذلك من غير مدلس على الوجه الذي زعم من حكينا قوله فما سمعنا ذلك عن أحد ممن سمينا ولم نسم من الأئمة.
صرف تلاش کرتا تھا، جو بھی محدثین میں سے تلاش کرتا تھا رواتِ حدیث کے مروی عنہم سے سماع کو، جبکہ راوی تدلیس فی الحدیث کے باب میں معروف اور مشہور ہو، ایسے وقت میں بحث کرتے تھے اس کے سماع کے متعلق اس کی روایت میں، اور تلاش کرتے تھے اس سماع کو تاکہ زائل ہو جائے ان سے علت تدلیس. غیر مدلس سے اس طریقے پر جس کا دعویٰ کیا اس شخص نے جس کا قول ہم نے بیان کیا، سماع کو تلاش نہیں کیا گیا. نون ائمہ سے ہم نے سنا جن کا نام لیا، اور نہ ان کے علاوہ دوسرے ائمہ سے جن کا نام نہیں لیا. المختصر یہ ہے کہ سماع اس وقت طلب کرتے تھے جب راوی مدلس ہو، اور مدلس نہ ہو تو وہاں سماع کو تلاش نہیں کرتے تھے، یعنی صرف معاصرت کو کافی سمجھ لیتے تھے. لیکن یہ مسلم کا اپنا گمان ہے، مدلس اور غیر مدلس کی روایت میں فرق ہے. مدلس سے تو ہر روایت میں سماع کا مطالبہ ہے، اور راوی اگر مدلس نہیں ہے تو اس سے کسی جگہ سماع کی تصریح معلوم ہو جائے اس کی ساری روایات موصول سمجھی جائیں گی. یہ ہے فرق. جس نے ملاقات کی شرط لگائی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ امکان ارسال ختم ہو جائے، جب ملاقات ثابت ہو جائے گی تو یہ امکان ختم ہو جائے گا. اور مدلس سے تو ہر جگہ سماع کا مطالبہ. سوال ایک ہے، وہ یہ کہ امکان ارسال تو ہر جگہ موجود ہے، ملاقات کی صورت میں بھی اور معاصرت کی صورت میں. یہ احتمال تو ہے ہی کہ بیچ میں کوئی راوی نہ ہو. اس کا جواب یہ ہے کہ معاصرت نہ ہو، ملاقات ہونے کی شکل میں یہ امکان ضعیف ہے، اور ملاقات نہ ہونے کی صورت میں یہ امکان قوی ہے. اور محدثین کے یہاں دار مدار ظن غالب پر ہے ملاقات کی شکل میں ظن غالب سماع ہے اور ملاقات نہ ہونے کی شکل میں ظن غالب عدم السماع ہے. چل
فمن ذلك ان عبد الله بن يزيد الانصاري وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن حذيفة وعن ابي مسعود الانصاري وعن كل واحد منهما حديثا يسندوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في روايته عنهما ذكر السماع منهما ولا حفظنا في شيء من الروايات. اما عبد الله بن يزيد شافع حذيفة وابا مسعود بحديث قد طول وجدنا ذكر رؤيته اياهما في رواية بعينها ولم نسمع عن احد من اهل العلم ممن مضى ولا ممن ادركنا انه دعنا في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وابي مسعود بضعف فيهما بلهما فاشبههما عندما من لاقينا من اهل العلم في الحديث من صحاح الاسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاعتداد بما اتت من سنن واثار وهي في زعم من حكينا قوله من قبل وهي محمد بن حتى يصيب سماع الراوي عما روى
سماع الراوي حتى يصيب
سماع الراوي عما روى
تلين
فلو ذهبنا في عدد
بس فرماتے ہیں ہم ایک مثال سے تم کو واضح کرتے ہیں. عبداللہ ابن یزید انصاری نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور حذیفہ اور ابو مسعود انصاری سے بھی روایت کرتے ہیں اور ہر ایک سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے ان دونوں سے روایت میں کرنے میں سماع کی کوئی تذکرہ نہیں اور نہ ہم نے کسی بھی روایت میں یاد کیا کہ عبداللہ ابن یزید نے بالمشافہ حذیفہ اور ابو مسعود سے کوئی حدیث کبھی لی ہے اور نہیں پایا ہم نے ان کے ان دونوں کے دیکھنے کا ذکر کسی معین روایت میں اور ہم نے نہیں سنا اہل علم میں سے کسی کے متعلق جو گزر چکے یا جن کا زمانہ ہم نے پایا کہ انہوں نے ان دونوں اخبار میں طعنہ کیا ہو جس کو عبداللہ ابن یزید ابو مسعود و حذیفہ سے روایت کرتے ہیں ضعف کے ساتھ، بلکہ یہ دونوں اور ان کے مشابہ دوسری حدیث ان لوگوں کے نزدیک جن سے ہماری ملاقات ہوئی اہل علم بالحدیث میں سے صحیح اسانید و قوی حدہ اسانید میں سے ہیں، اس پر عمل کو جائز سمجھتے ہیں اور اس سے استدلال کرنے کو جو سنن و آثار منقول ہیں جائز مانتے ہیں، حالانکہ یہ اس شخص کے زعم میں جس کا قول ہم نے پہلے بیان کیا ضعیف ہیں مومل ہیں، یہاں تک کہ یہ شخص پا جائے راوی کے سماع کو مروی انہ سے. خلاصہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن یزید صغار صحابہ میں ان کو حضور کی رویت حاصل ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حذیفہ اور ابو مسعود سے الگ الگ دو حدیثیں نقل کرتے ہیں اور یہ حدیثیں تمام محدثین کے ہاں صحیح و معتبر ہیں اور اس جیسی اسانید سے وہ لوگ استدلال کرتے اور اس پر عمل کرتے، اس سے ثابت ہونے والی حدیث پر عمل کرتے ہیں. اللہ تو ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مسلم اپنے زعم میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن یزید کا سماع حذیفہ اور ابو مسعود سے ثابت نہیں ہے. حالانکہ عبداللہ بن یزید کا سنا ابو مسعود سے ثابت ہے, بخاری شریف میں اس کی تصریح موجود ہے. اور جب ایک شخص سے سماع ثابت ہو گیا اور مسلم کہہ رہے نہیں ثابت ہے, تو معلوم ہوا یہاں مسلم کا استقرا ناقص ہے, ان کو علم نہیں ہوا اور ان کے نزدیک معلوم نہ ہونے سے سماع کی کلی نفی لازم نہیں ہے. چلی
ولو ذهبنا بعدد الاخبار الصحاح عند اهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونقصها لعجزنا عن تقصي ذكرها واحصائها كلها, ولكننا احببنا ان ننسب منها عددا يكون سمه لما سقطنا عنه منها.
فرماتے ہیں اور اگر ہم شروع کر دیں شمار کرنا ان احادیث کو جو صحیح ہیں اہل علم میں سے کے نزدیک, ان احادیث میں سے جو اس قائل کے زعم میں ضعیف ہیں اور اس کا احصاء کریں, تو ہم بالاستقصاء ان کے ذکر کرنے سے عاجز ہو جائیں گے. یعنی ہم نے ایک مثال دے کر آپ کو بات سمجھا دی ہے, اور اس طرح کی بہت سی احادیث ہیں جو اس قائل کے زعم میں ضعیف, حالانکہ محدثین اس کو صحیح مانتے ہیں. یہ جو آیا ہے مِمَّا يَهِن, یہ کاتب کی غلطی ہے, ثواب ہے مِمَّا يَهِن. یہنو فعل مضارع ہے, وہم سے ضعیف ہو جانا, تقصی استقصا سب کے معنی ہے, پوری طرح سے تلاش کر کے ذکر کرنا. چلو
وَهَذَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِي
وَلَكِنَّا
أَحْبَبْنَا أَن نَنْسِبَ مِنْهَا عَدَدًا يَكُونُ سِمَةً لِمَا سَقَطْنَا عَنْهُ مِنْهُمْ.
ہم چاہتے ہیں کہ معدود چند مثالوں کو پیش کر دیں تاکہ وہ علامت بن جائے ان تمام روایات کے لیے جس سے ہم نے سکوت کر لیا ہے. نسب عدد یعنی بطور مثال کے چند روایات کو ذکر کر دیں, سما علامت. چلو
وهذا ابو عثمان النهدي ابو رافع السائب وهو ممن ادرك الجاهليه وصحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين اهل بدر, ونقل عنه الاخبار حتى نظر الى مثل ابي هريره بن عمر وذويهما, وقد اسند كل واحد منهما عن ابي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا, ولم نسمع في روايه بينهما بعينها انهما عاينا وبينا وسمع منه شيئا.
يا ابو عثمان النهدي وابو رافع السائب, ان دونوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا, اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی صحبت پائی, وہ صحابہ جو بدریین میں سے تھے اور ان کے بعد کے صحابہ, اور ان سے احادیث نقل کی, حتیٰ کی صغار صحابہ ابو ہریرہ ابن عمر اور ان جیسوں تک اتر پڑے, یعنی ان سے بھی روایات نقل کی, اور یہ دونوں ابی بن کعب سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں, اور کسی بھی معین روایت میں یہ نہیں ہم نے سنا کہ ان دونوں نے ابی کو دیکھا ہے یا ان سے کچھ سنا. وهما من ادرك الجاهليه. جاهليه کو پایا اور پھر حضور کے صحابہ کو. ایسے لوگ مخضرم کہلاتے ہیں جنہوں نے ما قبل النبوت کا زمانہ پایا اور ما بعد النبوت کا, اور بعد میں مسلمان ہوئے اور صحابہ سے روایتیں لی ہیں. جاہلیت کی تفسیر میں اختلاف ہے. امام واحدی فرماتے ہیں جاہلیت سے ما قبل البعثت کا زمانہ مراد ہے. سمو بذالک لکثرت جہالاتہم, یہی تفسیر امام نووی نے اپنی کتابوں میں جگہ جگہ کی ہے, لیکن یہ کوئی عام قاعدہ نہیں ہے, بلکہ جاہلیت کا اطلاق کبھی فتح مکہ سے پہلے زمانے پر ہوتا ہے. جیسے ابن عباس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, سمیت ابی فی الجاہلیت اسقنی کاسن دہاقا. ابن عباس ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں, وہ فتح مکہ سے 3 سال پہلے پیدا, ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں. کیا میں حضور کی وفات سے کے وقت علل مشہور 13 سال کے تھے, تو ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے. فتح مکہ کے بعد اپنے والد کے ساتھ مدینہ شریف آئے. اس وقت وہ بہت نوعمر تھے. کہتے ہیں میں نے جاہلیت میں اپنے والد کو سنا فرما رہے اس پہ نکاسن دیا پیالا بھر کر پانی پلاؤ. ظاہر ہے کہ ابن عباس جس زمانے کو جاہلیت کہہ رہے ہیں وہ زمانہ تو ما بعد النبوت کا ہے, ان کی پیدائش ہی نبوت کے بعد ہوئی. معلوم ہوا یہاں جاہلیت سے مراد ما قبل الفتح کا زمانہ ہے. اس کو جاہلیہ اس لیے کہہ دیا کہ اس وقت مکے پر اہل جاہلیت کا غلبہ تھا. نمبر 3, اسی طرح جاہلیت کا اطلاق ہوتا ہے آدمی کے اپنے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے زمانے پر. جیسے عمر بن میمون کہتے ہیں رأیت فی الجاہلیت قردتا زنت, میں نے جاہلیت میں ایک بندری کو دیکھا ہے جس نے زنا کر لیا تھا. عمر بن میمون تابعی ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں میں نے جاہلیت میں دیکھا, مراد یہ لے رہے ہیں اپنی جاہلیت میں, یعنی اپنی ایمان سے پہلے. امام مسلم کے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ابو عثمان نہدی ابو رافع سائر مخضرمین میں سے ہیں, اور ابی بن کعب سے حدیث نقل کرتے ہیں, اور کسی روایت میں اور نہ ابی کے دیکھنے کا ذکر ہے نہ ان کے سے سننے کا ذکر ہے, اور یہ حدیث صحیح ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مسند احمد میں تصریح ہے ابو عثمان نہدی کہتے ہیں حدثنی ابی بن کعب. معلوم ہوا کہ مسلم کا یہ دعویٰ کہ کسی روایت میں سماع و لقاء کی تصریح نہیں, صحیح نہیں ہے. چلیں. دیکھو پہلی مثال دی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، دوسری دی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی، چلیے. اب تم لوگ سمجھو جب خدا کا کرم 15ویں صدی کے ایک آدمی پر ہے جو امام مسلم کی بات پر اعتراض کر سکتا اور ان کی مثال کو توڑ سکتا، تو یہ جو بڑے گزرے ہیں جو ائمہ حدیث میں شمار ہوتے تھے ان کی کیا شان رہی ہوگی. تو ان کا سکوت اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے معاصرت کو کافی سمجھا تھا، سکوت اس لیے تھا کہ ان کے نزدیک سماع ثابت تھا. چلو
اسند ابو عمرو بن الشیبانی وهو ممن ادرك الجاهلیت وقام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وابو عمر عبد الله بن سقبرة كل واحد منهما عن ابي مسعود الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين.
اور روایت کی ابو عمرو الشیبانی نے جنہوں نے جاہلیت کا دور پایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بالغ تھے، اور ابو معمر عبداللہ بن سخبران، دونوں نے ابو مسعود انصاری سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو حدیثیں. چلو
وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وعبيد ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
اور روایت کی عبید ابن عمیر نے ام سلمہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث، اور عبید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے. چلو
واسند قیس بن ابی حازم وقد ادرک زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مسعود هو الانصاری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ اخبار.
اور روایت کی قیس بن ابی حازم نے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا، ابو مسعود انصاری سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تین حدیثیں. مسلم کا دعویٰ یہ ہے کہ قیس بن ابی حازم ابو مسعود سے روایت کرتے ہیں، اور کسی روایت میں اخبار سماع کی تصریح نہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صلاۃ الکسوف کی ایک حدیث و روایت کرتے ہیں، بخاری شریف میں سمیت ابا مسعودین کی تصریح وارد ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت میں بھی بخاری میں اس کی تصریح وارد ہوئی ہے. چلو
واسند عبد الرحمن بن ابی لیلہ وقد حفظان عمر بن الخطاب وصعب علی عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا.
اور روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ جنہوں نے حضرت عمر سے احادیث یاد کی ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کی صحبت پائی ہے، انس بن مالک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث، ابن ابی لیلہ کا حضرت عمر سے سماع مختلف فیہا، یحیی بن معین ابو حاتم نسائی انکار کرتے ہیں، امام مسلم رضی اللہ عنہ اس بات کرتے ہیں، اور ان کا سماع ممکن ہے. ابن ابی لیلہ حضرت عمر کی وفات سے 6 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور بعض روایات میں قسم کے سماع کی تصریح آئی ہے جس کو حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا، مسند ابو اعلیٰ میں بھی ان کے سماع کی تصریح وارد ہوئی ہے.
وأسند ربيعي بن حراك عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين.
روایت کرتے ہیں ربیع ابن حراش عمران حسین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو حدیثیں چلی.
وعن ابی بکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث
اور ابو بکر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث چلو.
فقد سمع ربیعی من علی بن ابی طالب و روا عنہ.
چلو.
واسند نافع بن جبیر بن مسعم عن نبی شریح الخزاعی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث
الخزاعی چلیے.
واسند النعمان بن ابی عیاش عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
اور روایت کرتے ہیں نافع بن جبیر ابن مقتم ابو شریح خزاعی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث چلو.
واسند النعمان بن ابی عیاش عن نبی سعید الخدری ثلاثة احادیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
اور روایت کرتے ہیں نعمان بن ابی عیاش ابو سعید خدری سے تین حدیثیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن نعمان کے ابو سعید سے سماع کی تصریح بخاری شریف بلکہ مسلم شریف میں وارد ہوئی ہے، امام مسلم کو استحضار نہیں تھا. چلی. عطائی بن یزید علیسی روایت کرتے ہیں تمیم داری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث، یہ حدیث الدین النصیحہ ہے. ان کے سماع کی تمیم داری سے طبرانی کی معجم کبیر اور محمد ابن نصر مروزی کی کتاب تعظیم و قدر الصلاۃ میں وارد ہوئی ہے، اور ابن حجر عسقلانی خان رحمت اللہ علیہ نے ابن خزیمہ کا بھی حوالہ دیا ہے. ابن خزیمہ کا جو ٹکڑا مطبوعہ ہمارے یہاں موجود ہے اس میں روایت نہیں. چلیے.
واسند سلیمان بن یسار عن رافع بن خدیج عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا.
روایت کرتے ہیں سلیمان بن یسار رافع بن خدیج سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث. چلیے.
واسند حمید بن عبد الرحمن الحمیری عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا.
اور روایت کرتے ہیں حمید ابن عبد الرحمن بن ابی ہریرہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثیں چلی.
فقلوا هؤلاء التابعين الذين نسبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سمعنا لمناه منهم في رواية بعينها ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من سهاء الأسانيد لا نعلم وعنوا منها شيئا قط ولتمسوا فيها سمع بعض من بعد إذ السماع لكل واحد منهم منكر من صاحبه غير مستنكر لكونهم جميعا كان في الأصل الذي اتفقوا فيه.
اور یہ سارے تابعین جن کی روایتوں کو ہم نے پیش کیا، ان صحابہ سے جن کا نام لیا نہیں محفوظ ہے، ان سے ان صحابہ کا سماع کسی معین روایت میں اور نہ یہ وارد ہے کہ ان کی ان سے ملاقات ہوئی ہے کسی بھی معین خبر میں، اور یہ اسانید ان علماء کے نزدیک جو اخبار و روایات کی معرفت رکھتے ہیں صحیح اسانید میں سے ہے. ہم نہیں جانتے کہ انہوں نے اس میں سے کسی کو بھی کبھی ضعیف کہا ہو، اور نہ ہی انہوں نے التماس کیا اس میں بعض کے بعض سے سماع کا، اس لیے کہ سماع ہر ایک کا ممکن تھا اپنے صاحب سے، کوئی منکر عمل نہیں تھا، کیونکہ سب ایک زمانے میں متفق تھے، یعنی سب کا زمانہ ایک اور معاصرت تھی، سليم.
وكان هذا القول الذي أحدثه القائل والذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصفها قل من أن يعرج عليه ويثار ذكره، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا لم يقل أحد من أهل العلم السلف ويستنكر من بعدهم خلفا، فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرعنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه الطغيان. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
اور یہ قول جس کو ایجاد کیا اس شخص نے، اس قائل نے جس کا قول ہم نے حدیث کی تضعیف کے باب میں، نقل کے باب میں اس علت کی وجہ سے جس کو اس نے بیان کیا، پہلے نقل کیا ہے، بہت ہی کم درجہ ہے اس بات سے کہ اس کی طرف التفات کیا جائے، اس کا تذکرہ چھیڑا جائے، اس لیے کہ قول محدث ہے اور کلام ساقط فاسد ہے. نہیں کہا کسی نے اہل علم میں سے جو جا چکے اور منکر سمجھتے ہیں اس کو ان کے بعد خلف، لہذا ہم کو اس کی تردید کی اس سے زیادہ ضرورت نہیں جتنا ہم نے وضاحت کر دی، کیونکہ قول اور اس کے قائل کا مرتبہ وہ ہے جو ہم نے بیان کر دیا، اور اللہ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے اس چیز کے دفع کرنے میں جو علماء کے مسلک کے مخالف ہو، اسی پر بھروسہ ہے. حمد صرف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ درود نازل فرمائے ہمارے سردار محمد اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور سب پر سلامتی نازل فرمائے. Thank you.